گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں، ڈائری و قلم بھی اپنے پاس رکھ لیجئے، اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ایک مدنی گلدستہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پیش کی جاتی ہے۔ امیر سنت کا رسالہ ہے کفن کی واپسی، اس میں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کا ایک فرمان لکھا گیا ہے درود پاک سے متعلق، کہ فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے مدنی اسلامی بھائی تشریف فرما ہے، سلسلے میں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضور، ول اور وصیت میں کیا فرق ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ول اور وصیت، ول جو ہے وہ انگلش کا جو ہے ورڈ ہے
جی،
اور اس کے معنی ایک تو ہیں خواہش کے، یعنی وصیت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ وصیت بھی جو ہے وہ کی ٹرانسلیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویسے اس کے معنی خواہش کے ہیں۔
صحیح۔
تو دیگر اقوام کے اندر، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر جو ہے وہ ول جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے، اور قانونی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ول کا نفاذ ہوتا ہے۔ لیکن وصیت اور ول کے اندر ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ول جو ہے وہ خواہش ہی ہوتی ہے۔
صحیح۔
یعنی مرنے والا وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ میرے انتقال کے بعد میری خواہش کے مطابق تقسیم کیا جائے۔
صحیح۔
اس میں کوئی حد بندی بھی نہیں ہوتی کہ کتنا جو ہے وہ خرچ کیا جائے، آپ پورے مال کی بھی ول کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس چیز کی چاہیں آپ ول کر سکتے ہیں۔
صحیح۔
چاہے وہ آپ کی جو خواہش ہے وہ جائز ہے ناجائز،
صحیح،
ہر طرح کی جو ول کی جائے گی اس کو پھر پورا کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، قانونی طور پر اس کو جو ہے وہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔
صحیح۔
جبکہ وصیت جو کہ ایک اسلامی حکم ہے، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو وصیت کر کے انتقال کرے گا تو وہ شہید جو ہے مرے گا، شہادت کی حالت میں مرے گا، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کے صرف خواہش کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ فضیلتیں نہیں ہیں۔
صحیح۔
کیونکہ مسلمان کو تو اپنی خواہشات نفس کو توڑنے کا اور روکنے کا حکم دیا گیا۔
صحیح۔
ہے یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مال سے میں اپنے مرنے کے بعد کوئی جائز اور نیک کام کر سکوں، نیک کام سے مجھے فائدہ ہو صدقہ جاریہ کے طور پر، یا جو جائز کام ہے تو اس سے اس طور پر فائدہ ہو کہ اس سے میرے دیگر دوست، احباب، اعزاء، اقربا ان کو فائدہ پہنچے۔
صحیح۔
وہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے کہ حسن سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، کہ جب انسان جو ہے وہ اگر وصیت کرتا ہے، جیسے رشتہ داروں میں کسی کے لیے وصیت کر دی کہ وہ وارث نہیں بن رہا، جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنتا۔
صحیح۔
تو اب یہاں پر جو ہے وہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ دادا جو ہے وہ وصیت کر دے اپنے پوتے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتا ہے یا پوتی ہے، یا جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیٹے کی جو ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی فرما بردار بہو ہے، اس کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کر دے، تاکہ اس کے جو آگے کے معاملات ہیں زندگی گزارنے کے ان کے اندر آسانی ہو۔ اسی طریقے سے پڑوسی ہیں، دور کے رشتے دار ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے اندر بہت سے ایسے ہیں جو کہ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے پر گزارا کرتے ہیں، ان کے پاس اگلے دن کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اگر ان کو کہیں سے کوئی ایک تھوڑا مال آ جائے تو وہ اپنی معاش کو جو ہے بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں، وہ اپنا روزگار جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں، ان کے لیے وصیت کر جائے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ اور تیسرے اسٹیپ پر آتا ہے کہ صدقہ جاریہ کی جو ہم نے بات کی کہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، ان چیزوں کے لیے آپ جو ہے وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ان وصیت سے آپ کے مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، جب تک مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھی جائے گی ثواب ملتا رہے گا، مدرسے میں تعلیم قرآن ہوگی ثواب ملتا رہے گا، تو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جبکہ جو ول ہوتی ہے، اب اس کے اندر کسی نے جو ہے وہ اگر دیکھیں وصیت ہے، وصیت کسی نے ناجائز چیز کی کر دی کہ مثلا میرا پیسہ جو ہے وہ فلاں کنسرٹ میں لگا دیا جائے یا فلاں ناجائز جو ہے وہ ادارے میں لگا دیا جائے جس کا کام ہی جو ہے وہ اس طرح کے میوزک یا دیگر آرٹ کے آپشن کو جو ہے فروغ دینا ہے، اب لوگ اس کو فلاحی کام سمجھتے ہیں، لیکن وہ کام اگر ناجائز ہے تو اس کے اندر فلاح کہاں؟
صحیح،
فلاح تو ماننے کامیابی ہے، اور کامیاب تو وہی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، احکام شریعت اور احکام اسلام پر عمل کرے، خواہشات کو پیچھے پھینک کر دین اسلام کی اتباع میں اپنی زندگی گزارے، تو اس کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اصل تو یہ فلاح کے کام ہیں جن کے ذریعے سے بندہ فلاح آخرت پاتا ہے، فلاح دنیا پاتا ہے، لیکن یعنی معاشرے میں جن کو فلاحی کام کہا جاتا ہے ان کے اندر جو بعض ناجائز کام ہیں ان کے لیے اگر کوئی ول کر جاتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ وصیت کر کے جائے گا تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس کو ہرگز پورا نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ کسی ناجائز کام کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اسی طرح وارث کے لیے وصیت کرنا، تو اس کی بھی شریعت نے جو ہے وہ حدود بیان کر دی کہ وارث کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی حصہ دے رہا ہے، ول کے اندر اگر اس نے پوری ول جو ہے وہ اپنے کسی ایک بیٹے کے نام لکھ دی اس کے مطابق ہی نافذ ہوگی قانونی اعتبار سے، دیگر ورثہ جو ہے وہ شکل دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وصیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بندے کو اپنے تہائی مال کے اندر اختیار دیا ہے تو اس کی حد بندیاں مقرر کی ہیں کہ حد بندیوں کے اندر احکام شریعت اور احکام اسلام پر عمل کرتے ہوئے جب اس میں وہ کوئی عمل کرے گا تو اس کے اس عمل کو رکھا جائے گا، باقی رکھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، بلکہ اگر اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا تو شریعت مطہرہ اسے ہٹا کر اس پر عمل کرواتی ہے قاضی اسلام کے ذریعے سے، لیکن اگر وہ ناجائز چیز کی طرف چڑھتا ہے، باطل چیزوں کی طرف چلتا ہے، حدود شریعت کو پھلانگ دیتا ہے، آگے کی طرف چلے جاتا ہے، تو یہ بھی کتنا پیارا جو ہے وہ شریعت کا حکم ہے کہ اب شریعت اس کے اس عمل کو روک دیتی،
صحیح،
یعنی ول کے اندر جو ہے وہ کہہ کے کچھ کر کے چلا گیا، اب وہ وہاں سوچ رہا ہوگا جب آخرت میں قبر کے اندر کہ کاش یہ لوگ میری اس وصیت پہ عمل نہ کریں، کہ یہ عمل شروع کریں گے تو مجھ پہ عذاب مزید بڑھتا چلا جائے گا، لیکن شریعت مطہرہ جو ہے وہ حکم دیتی ہے کہ اگرچہ اس نے غلطی کر بیٹھی
لیکن
پیچھے جو مسلمان ہیں وہ اس کو روک دیں تاکہ اس کے لیے جو ہے وہ گناہ جاریہ نہ بن جائے، عذاب جاریہ کا سلسلہ نہ بن جائے۔ تو شریعت مطہرہ کے ہر حکم کے اندر بیش بہا حکمتیں ہیں اور ہر طور پر جو ہے وہ انسان اور مسلمان کا جو ہے وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اچھا، ول کو جو ہے وہ پورا کرنا ضروری تو نہیں ہے نا اس حوالے سے؟
لازمی سی بات ہے، جب ہم شریعت یعنی قانونی اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ول چونکہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے تو قانونی اعتبار سے لوگ جو ہے وہ اس ول کو نفاذ کرتے ہیں یا اس کے اوپر سارے کیسز چلتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ول کی ہے یا خدا نخواستہ وصیت کی ہے ناجائز چیزوں کی تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا، ول کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ الفاظ جو ہیں وصیت کے مطابق تمام دائرہ کار میں آتے ہیں یا نہیں، اگر وصیت کے دائرہ کار میں اس کی جتنی چیزیں آئیں گی ان کو لیا جائے گا اور جو چیزیں اس سے آؤٹ ہوں گی ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔
پتہ چلا کہ ناظرین ول اور وصیت کا ایک بنیادی فرق الحمدللہ آج ہمیں سیکھنے کو ملا، آئیے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کالس کو۔ جی کالس دیجیے گا۔
میرا نام رضوان محمود ہے، میں شاہکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ تو سوال سر یہ تھا کہ ابو لوگ تین بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کی، تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی جو وراثت تھی اس سے پہلے جن کے فوت ہونے سے پہلے انہوں نے تیسرا حصہ جو تھا وہ ابو کے نام کروا دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط؟
جی اگلی کال۔
سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ جو دینا ہے، جو ہم نے دے دیا ہے، وہ ہم نے اپنے والد صاحب کے مکان کا دیا ہے، جو ہم نے فروخت کر ان کو دیا ہے. ابھی ہم نے اپنے مطلب کمائی سے ہم نے اپنا خود کام کر کے پیسے کما کر ہم لوگوں نے اپنا ایک اور مکان خریدا ہے. آیا اس میں ہم لوگوں کی بہنوں کا حصہ ہے؟ اس میں ہمارے ساتھ کام کرنے میں ہماری دکان پر ہمارے والد صاحب بھی بیٹھتے تھے, تو ان میں ہماری بہنوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے, یہ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا.
انشاءاللہ عرض کرتے. پہلی کال تھی عمران بھائی کی, تین بھائی اور بہنیں وغیرہ, اس حوالے سے
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کے نام جو ہے وہ دادا نے حصہ جو ہے وہ کر دیا تھا اپنی زندگی میں تہائی حصہ. تو دیکھیں حصہ نام کر دینا اس کی جو ہے دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ زبانی جو ہے وہ نام کر دیا یا قانونی طور پہ نام کر دیا, لیکن زندگی کے اندر دادا نے جو ہے وہ ان کے والد کو قبضہ نہیں دلایا اس جگہ پر, اس زمین پر, اس مکان پر, اس پلاٹ پر. تو اس صورت کے اندر دادا کے انتقال تک اگر قبضہ نہیں ہوا تو دادا کے انتقال کے ساتھ ہی یہ جو نام کرایا تھا یہ ہبہ کہلاتا ہے, شرعاً گفٹ کہلاتا ہے, یہ باطل ہو جائے گا کہ ہبہ بغیر قبضے کے مکمل نہیں ہوتا. تو جب قبضہ مکمل نہیں ہوا اور دونوں میں سے کسی بھی ایک کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ دوبارہ ہبہ کرنے والے کی ملکیت پر ہی وہ چیز واپس لوٹ جاتی. تو اس صورت کے اندر تو یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ بھی تمام ورثہ میں ہی تقسیم ہوگا دادا کے, ان کے دادا کے تمام ورثہ میں. اور اگر زندگی میں انہوں نے باقاعدہ نام کروانے کے بعد ان کو قبضہ بھی دلا دیا تھا تو اس صورت کے اندر وہ ان کے والد کی ہی ملک ہے, اس صورت میں اس حصے کے اندر جو ہے وہ ترکہ نافذ نہیں ہوگا, وراثت نافذ نہیں ہوگی. بقیہ جو دادا کا مال ہے اس کے اندر تمام ورثہ کا حصہ موجود رہے گا.
ٹھیک. بہنوں کو حصہ دے دیا والد کے مکان سے, اب بھائیوں نے اپنی کمائی سے نیا مکان بنایا تو کیا اس میں ملے گا حصہ؟
بہنوں کو حصہ دینا جو ہے وہ مکان سے دے دیا, اصل میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو رہائش کا مکان ہے یا اگر کوئی مکان ہے جائیداد وغیرہ اس میں تو جو ہے وہ حصہ موجود ہے بہنوں کا یا دیگر ورثہ کا, لیکن چونکہ کاروبار ایک تو والد صاحب کی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتی ہے, آخر عمر میں بزرگ ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, اولاد کے سپرد کر دیتے ہیں کہ بھائی اب تم ہی سنبھالو اس چیز کو اور سارے معاملات تم ہی دیکھو. تو اس طور پر جو ہے وہ بیٹے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ماں کا یا بہنوں کا حصہ نہیں, حالانکہ بالکل غلط بات ہے. جو بھی مرنے والے کا مال ہے اس تمام میں ترکہ تقسیم ہوگا, اس تمام میں تمام ورثہ کا حصہ ہوگا.
صحیح.
جس طرح جائیداد منقولہ میں ہے اسی طرح غیر منقولہ کے اندر, اور کاروبار چونکہ جائیداد جو ہے وہ منقولہ ہے کہ منتقل ہو جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر اس میں بھی جو ہے وہ ترکہ تقسیم ہوگا. اب یہ کہ ہم نے اپنی کمائی سے جو ہے وہ مکان بنایا, کاروبار کیا, تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ والد نے شروع کیا, والد کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہا, بیٹے بڑے ہوتے گئے, والد جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو کاروبار میں شامل کرتا رہا, مہینے کی کچھ جیب خرچی دیتا رہا, باقی گھر کا پورا گھر جو ہے وہ اسی دکان سے ہی چلتا رہا, اسی کاروبار سے چلتا رہا. تو اب اگرچہ بعد میں سارا کاروبار جو ہے وہ سنبھال رہے بیٹے ہوں, باپ گھر پر بیٹھے ہوں, جب بھی یہ سارا کاروبار ہے والد کا ہی.
صحیح.
یہ سمجھنا کہ اب والد صاحب گھر پہ بیٹھ گئے اور اب یہ کاروبار ہم سنبھال رہے ہیں ہمارا ہے, تو ایسا نہیں.
صحیح.
جیسے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیرون ملک میں رہتا ہو اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی پوری ملازمین کی فورس سے اپنی کسی کمپنی کو چلائے اور مینیجر بولے کہ یہ تو کمپنی پوری میں چلا رہا ہوں تو لہٰذا میری ہے, تو ہرگز ایسا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر لازمی سے واضح کیپیٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری مالک کی ہے, تو وہ مال اسی کا شمار ہوتا ہے.
صحیح.
جو افراد کام کرنے والے ہوتے ہیں یا تو وہ جب والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حسن سلوک, گھر کے سارے معاملات اس طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, والد کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں, یا اگر کسی جگہ پر اجرت طے ہو جاتی ہے کہ بھئی پر منتھ جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ آپ کو دیں گے, باقی جو ہے وہ گھر کے اخراجات میں چونکہ سارے ہی شامل ہیں وہ دکان سے ہی پورے ہوں گے, تو اس صورت میں وہ سارا کا سارا کاروبار والد کی ہی ملکیت ہے, چاہے والد جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ کاروبار میں انوالو ہوں یا نہ ہوں. اب اگر والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جتنا مال اس کے اندر موجود ہے یہ سب کا سب ترکے میں تقسیم ہوگا, سب اس کے اندر وارث ہوں گے, سب اس کاروبار کے بھی مالک ہوں گے. اب بعد انتقال کیا ہوتا ہے کہ وہ کاروبار جو ہے وہ بھائی چلا رہے ہوتے ہیں تو بھائی چلاتے رہتے ہیں. اب اس میں اگر جو سمجھدار افراد ہوں گے تو وہ اپنی بہنوں وغیرہ سے جو ہے وہ یا دیگر ورثاء سے والدہ سے اجازت لے لیں کہ بھئی اب آپ کی اجازت سے ہم یہ کاروبار جو ہے وہ چلاتے ہیں. مگر سب کی اجازت سے یہ کاروبار چلائیں گے تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہوگا کہ اس کاروبار سے جو بھی نفع ہوگا تو جس کا جو حصہ تھا اس حصے کے مطابق وہ اس نفع میں سے حقدار ہوتا رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ کل کو نقصان ہوا کاروبار میں تو پھر اس صورت کے اندر ہر ایک کا اپنا حصہ خود بخود ہی اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا. اور اگر بھائیوں نے نہیں پوچھا بہنوں سے والدہ سے یا کوئی ایک بھائی چلا رہا تھا اس نے دیگر بھائیوں سے نہیں پوچھا تو اس صورت کے اندر جو نفع ہوگا تو جو شخص چلا رہا ہے وہ ایک ہے یا دو چار بھائی ہیں ان کا اپنے حصوں کے مطابق تو اس میں سے نفع لینا جائز ہوگا لیکن والدہ اور بہنوں کے حصے کے مقابلے میں جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ ان کے لیے مل کے خبیث ہے, پاک مال نہیں ہے. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو اس کو صدقہ کر دیں یا پھر جو ہے وہ والدہ اور بہنیں جو حقدار ہیں جن کا حصہ ہے انہیں دے دیں.
صحیح.
اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ انہیں دیں کہ ایک تو ان کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے پھر ان دوسرے کو صدقہ کرنے کے بنسبت اپنے کو دینے کے اندر حسن سلوک اور صلہ رحمی بھی پایا جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ سمجھنا کہ جو ہے وہ ہاں بہنیں کام نہیں کر رہی یا والدہ کام نہیں کر رہی ہم سارا کام کر رہے ہیں تو اس طور پر ہم وہ کریں گے تو یہ درست جو ہے وہ نہیں ہے. جب وہ والد صاحب کا کاروبار تھا تو اس سے جو بھی نفع ہوگا اس کے اندر سب ہی حصے دار ہوں گے. اچھا اگر اس سے انہوں نے کوئی جائیداد خریدی اس کاروبار سے جو کہ والد صاحب کا تھا, والد کے انتقال کے بعد جو نفع ہوا اس سے جائیداد خریدی,
مکان خریدا,
تو اس صورت کے اندر اس مکان یا جائیداد کے اندر تو بہنوں کا حصہ نہیں ہوگا.
صحیح.
لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے جو اس کاروبار سے جو انہوں نے نفع اٹھایا اتنا ہی پاک ہوگا جتنا ان کے حصے کے برابر تھا. دوسروں کے حصوں کا جو نفع اٹھا رہے ہیں وہ ان کے لیے مل کے خبیث ہے, ناپاک مال ہے, جسے صدقہ کرنا یا ان حصے داروں کو دینا ضروری ہے. اور اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ والد صاحب کا کاروبار تھا ہی نہیں, بھائیوں نے ہی جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ اپنا بنایا, تو اب اس صورت کے اندر بھائیوں کا اپنی بہنوں کو اپنے کاروبار میں سے حصہ دینا جبکہ پہلے والد کی جائیداد میں سے دے چکے ہیں یہ ضروری نہیں, کیونکہ بہنیں ان کی جو ہے وارث اس طور پر نہیں ہیں. ہاں اگر کسی بھائی کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب پیچھے جو ہے وہ اگر بہن بھائی ہیں اور والد موجود نہیں ہیں تو اب بہن اور بھائیوں دونوں کو حصہ ملتا ہے.
صحیح.
اس صورت کے اندر وہاں سے حصہ آئے گا. لیکن صحیح. عام طور پر کہ بھائی زندہ ہیں اور ان کا اپنا ہی ٹوٹلی کاروبار تھا اور اس میں سے وہ حصہ ان کے اوپر نافذ ہو ایسا ضروری نہیں ہے. والد کی جائیداد میں سے حصہ دینا لازم تھا, والد کے ترکے میں سے دینا لازم تھا, وہ چاہے جائیداد تھی یا دیگر مال تھا اس میں سے دینا ضروری ہے.
مدی چینل کے ناظرین کتنا حساس معاملہ ہے, کتنا نازک معاملہ ہے اور اس میں عموماً سنجیدگی نہیں پائی جاتی اور دیکھا جائے تو کتنے گناہوں کا ایک مجموعہ یہ بن جاتا ہے. جب بھی گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو, ظاہر ہے دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے, جب بھی والد کا انتقال ہو, والدہ کا انتقال ہو, جو بھی ایسا معاملہ ہے تو فوراً ہی سمجھ میں یہی آتا ہے جس طرح ہم نے سلسلوں میں سیکھا کہ اسی وقت حصے جس کا جو حصہ بن رہا ہے اس حساب سے اس معاملے کو کر لیا جائے, ورنہ جتنا لیٹ کریں گے جتنا ڈیلے کریں گے اتنے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. جی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا یہ سوال ہے, سوال میرا یہ ہے کہ میں مزدور ہوں, کام کرتا ہوں جارڈن میں, پاکستانی ہوں, سندھ کا اور لانکانی کا ہوں. میرا سوال یہ ہے پہلا کہ جب بھی میرا مالک چلا جاتا ہے میں اس کے پیچھے جو بھی ہے کھاتا ہوں, یا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ مہربانی کر کے تو انشاءاللہ بتانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا ایک دوست ہے, وہ منہ چیری بھی بدبو آ رہی ہے, وہ بہت زیادہ علاج کیتے نے مگر علاج نہیں ہوں پیا, تو کیا وہ نماز اس حالت چ مسجد جا کے پڑھ سکتا ہے یا مسجد چ نہیں جا سکتا؟ اب روزے بھی آ رہے نے تو بڑا پریشان ہے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
تو یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مزاروں پہ جانا یہ جائز ہے کیا ہے نہیں جائز؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزدور ہیں, مالک جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, خوف خدا والے لگتے ہیں یہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ, ان کے پیچھے کھانا پینا ان کے لیے جائز ہے؟
مالک کے پیچھے کھانا پینا تو اس کے اندر تو دیکھیں ان کے مالک کی طرف سے اجازت جو ہے وہ کس قدر ہے کہ اگر یہ وہیں رہتے ہیں اور کھانے پینے کی ان کی موجودگی کے اندر بھی جو ہے یہ کھاتے پیتے ہیں اور ان کی طرف سے اجازت ہے تو ان کی غیر موجودگی میں بھی اتنا ہی کھانا پینا جو ہے وہ ان کے لیے جائز ہوگا جتنا ان کی موجودگی میں کھاتے تھے.
صحیح.
اور اگر جو ہے وہ ان کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ نہیں کھاتے اور پھر پیٹ پیچھے کھا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر شک و شبہ خود ہی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی مالک کے سامنے نہیں کھا رہے پیٹ پیچھے کھا رہے ہیں, اس کو پتہ چلے گا تو وہ ڈانٹے گا یا معیوب سمجھے گا. تو اس میں سب سے بہتر حل یہ ہوتا ہے, یہ اور اس طرح کے کئی مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, اس کے اندر پیٹرول لیا ہے اب اتنا پیٹرول بچ گیا ہے تو اب اس پیٹرول کو کیا کریں,
کیا کریں؟
فلاں چیز کے پیسے لیے ہیں یہ پیسے جو ہے بچ گئے ہیں واپس کریں کیا کریں, لے بھی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برا نہیں مانے گا. تو ان سب معاملات کے اندر سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ صاحب معاملہ سے وضاحت کے ساتھ پوچھ لیں.
صحیح.
کہ بھئی یہ معاملات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں یا آپ کے پیچھے یا دیگر آپ کی موجودگی کے اندر بھی, کیا آپ 50 روپے پیٹرول کے دیتے ہیں 40 کا لگتا ہے اس کا ہم حساب نہیں رکھ پاتے تو یا تو آپ کو حساب بتا دیں یا یہ کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں.
صحیح.
تو اس سے واضح طور پر پوچھ لیں, لیکن یہ پوچھیں اسی سے جو کہ مالک ہو.
صحیح.
اس کے نیچے جو نمائندے ہوں جن کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اجازت دیں تو ان کی اجازت کافی نہیں ہوگی. ان طرح کے معاملات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نیچے کے آفیسرز کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کر لو کوئی مسئلہ نہیں, تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ مالک وہ ہے تو پھر نیچے یہ اجازت دینے والا کون, نہ اس کو اس بات کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ یہ اجازت دے. تو جو اصل مالک ہے اسی سے پوچھا جائے, اور جہاں ایسا نہ ہو تو وہاں پر پھر جو ہے وہ ہر صورت کے اندر احتیاط یہ ہے کہ بندہ بچے, کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہماری طرف نہ نکلے, ہمارا بھلے جو ہے وہ 2-4 روپیہ کسی کی طرف چلا جائے.
صحیح. غالباً یہ تھا منہ میں بو کے حوالے سے, علاج کافی کروایا, مسجد میں ان کا جانا کیسا, رمضان شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو کافی پریشان ہے.
منہ میں جو بو کا انہوں نے کہا, تو اگر منہ میں بو ہے تو اور ایسی بو ہے کہ وہ باہر جو ہے وہ آتی ہے تو اب اس صورت کے اندر تو مسجد کے اندر جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بو کو لے جانا یہ منع ہے, حدیث مبارک میں منع کیا گیا ہے اس سے. البتہ اس کے لیے علاج کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کوشش کریں, یا اگر ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز کھائیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ 5-10-15-20 منٹ جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ استعمال کر لیں, اور نماز میں مسجد میں جانے سے داخل ہونے سے پہلے اس چیز کو استعمال کر لیں, ماؤتھ فریشنر وغیرہ بھی آتے ہیں وہ یوز کر لیں.
صحیح.
تو یعنی بدبو اگر دور ہونا ممکن ہے اگرچہ کچھ وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں اس کو استعمال کر لیں, اور اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر گھر میں جو ہے وہ نماز ادا کریں.
مزارات پہ جانے کے حوالے سے کیا فرمائیں؟
مزارات پر جانا جو ہے وہ بالکل جائز ہے, احادیث طیبہ سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ارشاد فرمایا کہ میں نے اولاً تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا لیکن اب زیارت قبور کرو کہ یہ موت کی یاد دلانے والی ہے. تو زیارت قبور کرنا بالکل جائز ہے, احادیث طیبہ سے ثابت ہے, اور خاص طور پہ مزارات اولیاء پر جانا, اس کے اندر زیارت قبور کے ساتھ ساتھ ان بزرگ سے استفادہ, ان بزرگ کے وسیلے سے دعا, ان کی قربت کا حصول, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سال مقام احد شریف کے اندر جو احد کے شہداء تھے ان کے جو ہے وہ مزارات پر جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے, اور آج بھی جو ہے وہ اہل مدینہ اور دیگر تمام مسلمان جو ہے وہ مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو خاص طور پر جو ہے وہ مزارات احد پر حاضری دیتے ہیں. تو مزارات کے اوپر جانے کے اندر بالکل جایا جائے, البتہ اس میں جو آداب اور طریقے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی مزار کے اوپر حاضری دیں تو مزار کے بالکل قریب نہ چپک جائیں بلکہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر پیتانے کی جانب جو ہے وہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں, ایثار ثواب کریں, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص جو مکمل فاتحہ کا طریقہ ہے وہ پڑھیں, ایثار ثواب کریں, دعا جو ہے وہ کریں, ان کے وسیلے سے دعا مانگیں اپنے کاموں کے لیے, اور تلاوت قرآن کریم وغیرہ کرنی ہے تو سائیڈ میں کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کریں, یاسین شریف اور دیگر صورتیں پڑھ کے اس کا ایصال جو ہے وہ انہیں کریں, اور پھر جو ہے وہ مزار کو چھوئے بغیر جو ہے ویسے ہی الٹے پاؤں پلٹ آئیں. تو یہ جو طریقہ ہے مزارات کی حاضری کا اس کو اپنائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کریں. ہاں, عورتوں کو مزارات پر جانا منع ہے, مزارات پہ بھی اور قبرستان بھی.
صحیح.
تو عورتیں نہ مزار پہ جائیں نہ قبرستان پہ جائیں, گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ پر عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے, اور وہاں پر ان کو آداب حاضری سکھا کر بھیجا جائے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ کی حاضری قریب واجب ہے.
صحیح.
ہاں, جو عورتیں ناپاکی کے ایام میں ہوں گی, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے مسجد نبوی میں جانا پڑتا ہے, اور ناپاکی کی حالت میں عورت کو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے, تو اس بات کا خیال کریں گی کہ ان دنوں میں نہیں جائیں گی, اس کے علاوہ جائیں گی تو آداب حاضری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر آپ پر سلام پیش کریں گی.
صحیح. وصیت کے حوالے سے ہمارا کلام چل رہا تھا کہ وہ ساری باتیں سامنے آئیں, تو کیا نابالغ بھی وصیت کر سکتا ہے؟
وصیت چونکہ اپنے مال کے اندر جو ہے وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ ایک طریقے سے حصہ دار بنانا ہے یا اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دینا ہے, تو وصیت کرنے والا جسے موصی کہا جاتا ہے عربی میں, تو اس کا جو ہے وہ اس بات کا اہل ہونا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کی اجازت دے سکے. چونکہ نابالغ اپنے مال کی جو ہے وہ کسی کو نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا, اپنا مال کسی کو ہبا نہیں کر سکتا, گفٹ نہیں کر سکتا, تو اس لیے نابالغ جو ہے وہ وصیت بھی نہیں کر سکتا.
صحیح. اچھا, اسی طرح جیسے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. اب جیسے کوئی یہ کہے کہ جیسے میرا انتقال ہو جائے تو مجھے, میں پاکستان میں اگر مرتا ہوں تو مجھے مدینہ لے کر چلے جائیں, یا کوئی دنیا کے کسی ملک میں مرتا ہے اور اپنے ملک سے اس کو محبت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں دفنایا جاؤں کہ وہاں میرے ذرے گھر والے بھی ہوں گے, رشتے دار بھی ہوں گے, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں, اول تو اس وصیت پر کہ وصیت جو اگر کوئی اس طرح کی کرے تو کیا یہ وصیت نافذ اور لازم ہوگی, اور پیچھے جو افراد ہیں کیا ان کے لیے اس وصیت کو پورا کرنا لازم ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے.
صحیح.
اس وصیت کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے.
صحیح.
اور جو بیرون ملک سے آنے اور جانے کا جو سسٹم ہے, اول تو یہ ہے کہ جب انتقال ہو تو جلد از جلد جو ہے وہ تدفین کا حکم ہے.
صحیح.
تو ان تمام معاملات کے اندر تدفین میں تاخیر ہوگی, اس سے منع کیا گیا ہے.
صحیح.
حدیث مبارکہ میں جلد از جلد جو ہے وہ تدفین کا ارشاد فرمایا گیا. لیکن اب جو معاملہ ہے بیرون ملک کا, کہ عمومی طور پہ جیسے ہمارے یو ایس اے کے ناظرین بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, تو جو بیرون ملک سے جو میتیں لائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے پوری زندگی والے امریکہ میں گزاری ہے لیکن ہمیں دفنانا جو ہے وہ اپنے وطن کی مٹی کے اندر ہی.
صحیح.
اس میں معاملہ یہ ہے کہ میت کو تکلیف اسی طرح ہوتی ہے جس طرح زندہ کو تکلیف ہوتی ہے.
صحیح.
اور جس طرح زندے کا حقوق ہیں اسی طرح مسلمان میت کے بھی حقوق ہیں.
صحیح.
مسلمان میت کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانا لازم ہے, حتیٰ کہ اس کے بالوں میں کنگھی تک کرنے سے منع کیا گیا.
صحیح.
اب ایک کنگھی کے اندر یہی ہے کہ کہیں پہ کوئی بال پھنس گیا تو بال کھنچ جائے گا اور تکلیف
ہوگی,
تو وہ اتنی معمولی سی تکلیف سے منع کیا گیا. تو بیرون ملک سے جو ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے جو کہ حرام, مسلمان میت کو جو ہے کاٹ پیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. دوسرا, جو ہماری معلومات ہوئی یو کے اور دیگر ممالک کے ذمہ داران سے, انہوں نے یہاں تک بتایا کہ باقاعدہ اندر کا مکمل جو ہے وہ سسٹم خالی کر دیتے ہیں باڈی کا, بس صرف ایک خول اوپر کا رہ جاتا ہے. یہ جو یعنی بائر لانے کی وجہ سے جو ان کو سارے معاملات ہوتے ہیں یہ کیا جاتا ہے. تو یہ سارے حرام اور شرعی حرام جو ہے وہ کام ہے کہ ایک زندہ تو زندہ اور ایک مردہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرنا, تو یہ سخت حرام کام ہیں, ان کی تو ہرگز وصیت نہیں کرنی چاہیے.
صحیح.
اور اگر کوئی وصیت کرے بھی تو اس کے احباب کو چاہیے کہ اس کی وصیت کو ہرگز نافذ نہ کرے.
صحیح.
کہ وہ بھی گناہگار ہوگا, یہ وصیت کو نافذ کریں گے یہ بھی گناہگار
ہوگا.
تو اس کے لیے یہ کہ وہیں پر ہی مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کریں, اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپس میں کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ جمع کر کے, کچھ ڈونیشن جمع کر کے مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ علیحدہ قبرستان کا بندوبست کریں جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ دفن ہوں. ایسی بھی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ غیر مسلموں کے قبرستان کے اندر بھی جو ہے وہ دفنانا پڑ جاتا ہے, تو اس چیز کے اندر تو مسلمانوں کو خود خیال کرنا بے حد ضروری ہے کہ ان کا یہ ایک مذہبی معاملہ ہے, کیونکہ مسلمان میت اگر کافر کے برابر میں ہوگی تو کافر کے اوپر جو ہے وہ عذاب ہوگا, اس کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی, اور پھر یہ کہ نیک بندوں کے قرب کے اندر دفنانے سے جو ہے وہ مزید فوائد ہوتے ہیں. جیسے وہ واقعہ حکایت ہے جس کے اندر ایک میت کو جب منتقل کیا گیا تو منتقل کرنے سے پہلے جو ہے وہ پھول تھے اور جب منتقل کر دیا تو وہ سانپ بن گئے. تو یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے. نہ آپ خود وصیت کریں, یعنی اگر آپ یہ وصیت کر کے جائیں گے تو کل آپ کو ہی افسوس ہوگا. آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی ابھی زندگی میں اگر کوئی آپ کے جو ہے وہ پیٹ پھاڑ ڈالے, ہاں پیٹ پھاڑ ڈالے اور سارا جو ہے وہ ساری آتے باہر نکال دے تو کس قدر جو ہے وہ تکلیف ہوگی. تو یہ ساری تکلیفیں میت کو مکمل احساسات ہوتے ہیں. ہر جبھی تو میت کی قبر پر تک بیٹھنے سے منع کیا گیا, ٹیک لگانے سے منع کیا گیا. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یوں ٹیک لگا لوں تو آپ کو شاید اتنی تکلیف نہ ہو, لیکن میت کو اس سے بھی منع کیا گیا کہ میت کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو میت کے حقوق ہیں, اس حوالے سے خاص خیال رکھنا بیرون ملک والوں کو ضروری ہے کہ نہ ایسی وصیت کریں, اور اگر کوئی ایسی وصیت کرے بھی تو اس کو ہرگز ہرگز نافذ نہ کریں.
شریعت پر عمل کرنا ہے, جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. شریعت سے ہٹ کر عمل کیے جائیں گے. تو ابھی آپ نے سن لیا کہ کس طرح جو ہے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, پورا جسم خالی کر دیا جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس طرح کی وصیتیں نہیں کرنی چاہیے. جی کالز دیجیے.
میرا نام اسد جاوید اتاری ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ابو جو ہیں وہ ایک بھائی ہیں اور ان کی تین بہنیں ہیں, اور ہم نے اپنی پھپھو کو بلایا تھا, اور میرے ابھی دادا ابو بھی زندہ ہیں, اور پاپا نے بلایا تھا, بلا کر ان نے کہا تھا کہ آپ اپنا حصہ لے لیں زمین سے, لیکن وہ کہہ رہی کہ ہم نے دادا ابو کو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے لے لیا اور اپنے بھائی کو دے دیا, بخش دیا, ہم نہیں لیں گی. وہ لے نہیں رہی, اور کافی دفعہ انہوں کو کہا کہ آپ اپنا حصہ لے لیں, ہم دینا چاہتے ہیں, ہم نہیں رکھنا چاہتے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بس آپ کو بخش دیا, ہم نے نہیں لینا. اس میں ہماری رہنمائی کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
دار النقطہ سے مجھے میرا یہ سوال ہے, جو جائے نماز پہ کعبۃ اللہ یعنی کعبہ شریف کی جو تصویریں ہوتی ہے جائے نماز کے اوپر, وہ جائے نماز پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کیا کعبہ شریف کا فوٹو یا تصویر جو ڈیزائننگ جائے نماز کے اوپر ہوتی ہے, تو کیا اس کی بے ادبی, یعنی کہ کعبہ شریف کی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے نا اس سے؟ یہ جاننا چاہتا ہوں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال.
جن سے بول رہا ہوں, زمان میرا نام ہے. یہ بات پوچھنی ہے بھائی, غیر محرم کا جن میت کو چار پائی کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
اور میں ایک نائی کی دکان پہ کام کرتا ہوں, اور جو استاد ہے وہ چلے جاتے ہیں, اور میں ادھر کام کرتا ہوں, اور ان میں سے جو میں دے پیسے بناتا ہوں ان کے پیچھے سے, تو ان میں سے کچھ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, تو وہ کیا میرے لیے حلال ہیں؟
تو رکھنے سے پہلے پوچھنا چاہیے, تو انشاءاللہ بھی عرض کرتے ہیں آپ کو. یہ تفصیلی سوال تھا والی صاحب. ایک بھائی, تین بہنیں, پھوپھی, مکسچر تھا, وہ بتائیں کیا
اس کا خلاصہ. یہ کہ والد صاحب جو ہے وہ, ان کے جو والد صاحب ہیں یا دادا ہیں, وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو, اور ان کے والد صاحب اپنی بہن کو جو ہے وہ ان کی پھپھی کو حصہ دے رہے ہیں, اور وہ لے نہیں رہی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ سے لے کے ان کو بخش دیا. تو دیکھیں, اس طرح صرف کہہ دینے سے, یہ کہہ دینے سے کہ میں نے اپنا حصہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو بخش دیا, اس سے تو حصہ ختم نہیں ہوگا. یہی ہے کہ وہ اپنے حصے کو جو ہے وہ وصول کر لیں, جو بھی اس کا کیش ہے یا کوئی جو ہے وہ مکان ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں, اور قبضے کے بعد دیں. لیکن یہ بھی زندگی کا معاملہ ہے, چونکہ ابھی تو وراثت کا معاملات ہوئے ہی نہیں شامل. ابھی تو جو بھی دے رہے ہیں وہ گفٹ دے رہے ہیں, تو یہ ہوگا انتقال کے بعد.
صحیح.
جب جو ہے وہ کسی کا انتقال ہوگا, تو پھر اس صورت کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو پھپھی ہیں وہ اپنے حصے پر قبضہ کر لیں, پھر اس کے بعد وہ قبضہ کرنے کے بعد اگر اپنے بھائی کو دیں گی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر صرف زبانی کلامی کہا کہ میں نے اپنا حصہ تمہیں بخش دیا یا معاف کر دیا, تو اس سے جو ہے وہ حصہ ختم نہیں ہوگا.
جائے نماز میں کعبۃ اللہ یا کوئی مقدس تصویر ہے جس کا استعمال,
جائے نماز جس کے اوپر خانہ کعبہ کی یا مدینہ منورہ کی تصویر ہے, اس پر نماز تو پڑھ سکتے ہیں, البتہ اس بات کا خیال خاص طور پر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس پہ جو تصویر کا مقام ہے اس کے اوپر آپ کا گھٹنا یا پاؤں وغیرہ یہ چیزیں نہ پڑھیں. عموماً جو ہے وہ جب یہ بچھائی جاتی ہے تو ان تمام باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو اس لیے بچنا چاہیے کہ اس طرح کی جائے نماز جو ہے وہ استعمال نہ کی جائے.
غیر محرم کا یعنی جو چرپائی ہے عورت کی جنازے کی, اٹھانا کیسا؟
غیر محرم جو ہے وہ مرد عورت ہے تو عورت کے جنازے کی چرپائی جو ہے وہ لازمی سی بات ہے سارے محلے والے یا دیگر سارے احباب جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ان میں غیر محارم بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر محرم کی جو چارپائی ہے اس کو جو ہے وہ کندھا دینا اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں قبر میں اتارتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قبر کے اندر چونکہ چارپائی سے نہیں اتارا جاتا کفن سے جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے گویا ڈائریکٹ جو ہے وہ کفن کے بعد جو ہے مردے کے جسم کو پکڑا جاتا ہے تو اس وقت خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو محارم ہیں اس عورت کے وہ قریب آئیں اور وہی جو ہے وہ میت کو اتاریں قبر کے اندر.
صحیح. یہ ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے کام کرتے ہیں استاد ان کے جو بھی ہوں چلے جاتے ہیں پیچھے سے جو نفع ہوتا ہے اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں. یہ
اول تو یہ کہ جو یہ کام کرتے ہیں حجام کا تو حجامت کے ہیئر ڈریسنگ کا جو کام ہے اس کے اندر بال کاٹنے کی اجرت تو جائز ہے لیکن داڑھی مونڈنے کی شیو کرنے کی یا ایک مٹھی سے کم کرنے کی اجرت یہ حرام ہے.
صحیح.
ان کے لیے بھی حرام ہے ان کے استاد کے لیے بھی حرام ہے جو بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ اجرت حرام ہے. جس سے بچنا اور توبہ کرنا یہ فرض اور لازم ہے اور اب تک اس قدر جتنی بھی اتنی اجرت حاصل کی داڑھی موڑنے کی یا جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کرانے کی وہ ساری کی ساری اجرت جو ہے وہ اگر تو وہ افراد موجود ہیں تو انہیں واپس کریں جن کی جو ہے وہ داڑھی مونڈی ہے اور اگر کچھ نہیں پتا چلتا تو اس صورت میں اتنی رقم صدقہ کرنا جو ہے وہ ان پر لازم ہوگا.
اللہ.
اور جو دوسرے کا مال جو ہے وہ بغیر اس کی اجازت کے جو ہے وہ رکھ لینا تو یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ مال کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے چوری اور غصب کرنے کے معاملات ہیں ناجائز و حرام اور گناہ ہیں اور اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کئی جگہوں پر ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں بھی ہوتے ہیں دیگر جگہوں پر بھی ہوتے ہیں کہ سامنے والا آپ پر اعتماد کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ اس کو شو کم کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ ایک تو آپ کے اپنے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے یعنی جب پارٹنرشپ کے اندر دو افراد چل رہے ہیں اور ایک اس طریقے سے کچھ پیسہ رکھ کے بکیا شو کرتا ہے تو دوسرا لگے تھا یار نفع تو کم ہی ہو رہا ہے لہذا کاروبار ختم کر دو.
صحیح.
پھر اپنا خود ہی نقصان ہو جاتا ہے. دوسرے کہ جو اس طریقے سے مال حرام آتا ہے وہ چلتا ہے کتنے دن؟
صحیح.
چار دن جو ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد مزید مصیبتیں اور آفات جو ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے. تو ہر فرد کو چاہے وہ نچلی سطح پر ہے یا اوپری سطح پر ہر شخص اپنے اعتبار سے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ چیز اس طور پہ بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کرپشن 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 تو ہر فرد گویا کہ اپنی جگہ پر کرپشن کر رہا ہوتا ہے.
صحیح.
یعنی ہم کہتے ہیں فلاں نے کرپشن کی فلاں نے کرپشن کی اول ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنے معاملات میں کتنی کرپشن کر رہے ہیں. ہمیں اگر جو ہے وہ کوئی بڑا موقع ملے گا تو وہ بھی جو ہے وہ ہم کرنے لگ جائیں گے.
صحیح بات.
تو ایک یہ کہ گناہ تو نہیں کر رہا لیکن گناہ کرنے کا ارادہ ہے مجھے موقع بس ملنا چاہیے.
صحیح.
تو یہ بھی جو ہے وہ گناہ کا جو پختہ ارادہ اور پختہ عزم ہے اس کے اوپر بھی گناہ جو ہے وہ ملتا ہے.
صحیح.
تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری کہ آج جب تھوڑے سے پیسے میرے پاس تھے تو میں اس میں اتنی کرپشن کی کل کو میرے پاس اور پیسے آئیں گے تو میں اور کروں گا کل کو میرے پاس مسجد کے پیسے آئیں گے اس میں کروں گا. ہر سطح اور ہر طبقے کے اوپر مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ابتدا ہی سے ایک ایک روپے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا جائے مال کی محبت سے بچایا جائے اور جہاں پر بھی شک و شبہ ہے یہ ایک روپے پڑے ہوئے ہیں اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ ایک روپے جو ہے وہ سامنے والے کے ہیں یا میرے ہیں تو آپ اگر سامنے والے کو ایک روپے دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن اگر وہ اس کے روپے ہوئے اور آپ نے لے لیے تو اس صورت کے اندر آپ پکڑ میں آ جائیں گے. تو مال سے اپنے آپ کو حتی الامکان مال کی محبت اسی طریقے سے کم ہوتی کہ بندہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی بچے ان کو بھی جو ہے وہ سامنے دوسرے والے کو ہی دے دے خود نہ لے.
صحیح.
تو جب یہ انداز اختیار کریں گے تو اس صورت کے اندر اور اب جو انہوں نے اس طرح کے پیسے اگر حاصل کیے جمع کیے ان سارے پیسوں کا حساب کر کے وہ اپنے جو ہے وہ استاد کو بتائیں اور اگر بتانے میں جو ہے وہ فتنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت کے اندر بغیر بتائے ہی اس کو دے دیں. بولے پتہ نہیں کتنے نکالے یاد نہیں تھے تو ظن غالب کریں. اگر ظن غالب میں آ رہا ہے کہ پچھلے جو ہے وہ سال کے اندر میں نے 5000 روپے اس طرح نکالے احتیاطاً آپ 5500 جو ہے وہ استاد کو واپس لوٹا دیں. اور یہ کام جو کر رہے ہیں چونکہ اس کے اندر جو کام میں بتایا کہ بعض کام ناجائز ہیں اور ان کاموں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا.
صحیح.
تو اس صورت کے اندر اس کام کو بھی چھوڑ دیں اور اپنے استاد کو بھی اس کا شرعی حکم بتا دیں اور ان کو بھی چھوڑنے کی نیکی کی دعوت دیں.
اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ہم نے پڑھا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے دبائے گا ایک روپے کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں تو 700 باجماعت نمازیں اسے دینی پڑیں گی. اب آپ غور کریں 700 باجماعت نمازیں,
700 مقبول
مقبول
جو بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہوں گی. ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہماری جو ہے وہ کون سی نماز قبول ہے کون سی نہیں.
اب 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں, اگر کسی کا 1 روپیہ دبایا تو اگر آپ پھر اس کو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ کتنی نمازیں مقبول بن جائیں گی جو 1 روپے کے عوض دینی پڑیں گی. 1,00,000 روپے اگر ہم نے کھا لیا اور ڈکار بھی نہیں لی تو اب آپ غور فرما لیں کہ کل قیامت کے دن کتنی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک مسلمان کے لیے اس کی آخرت ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر, اس کے محبوب کو راضی کر کر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. یہی اصل ہمارا مقصد ہے. اللہ نہ کرے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے, مال چھیننے کی وجہ سے. ایک اسلامی بھائی کا پتہ چلا کہ بےچارے وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہے تھے اور پہنچ گئے اور ان کو لوٹ لیا. اب جس کو لوٹا بےچارا وہ تو بےچارا کیا کرے, وہ تو اس پر بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ میری جان بچ گئی, لیکن جنہوں نے مال لوٹا وہ غور کریں کہ کل قیامت کے دن کتنا سخت عذاب ہے, آزمائش ہے, کیا برداشت کر سکیں گے. تو لہذا یہ عذاب برداشت کرنے والی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی یہ ذہن بنائے گا کہ برداشت کر لوں گا تو یہ تو اس کے لیے کفر اسلام سے ہی وہ خارج ہو جائے گا. تو لہذا ہمیں یعنی اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ایک مسلمان کا ایک ایک پیسہ, ایک ایک روپیہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. مرنے کے بعد اس کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے, اور ہم کتنی آسانی کے ساتھ سامنے والے کے پیسے مطلب کھانے یا ہڑپ کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے, اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم حلال مال کمائیں, کھائیں, اپنے بچوں کو کھلائیں. مدی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل آج ہم نے وصیت سے متعلق کلام کیا, اہم مدنی پھول ہمیں سننے کو ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہم علم دین سیکھیں, اس پر عمل کریں, اس کو عام کریں. اور اس کے لیے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اس ماحول سے وابستہ ہو کر ہم یہ سارے کام اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. تلاوت کریں, علم دین حاصل کریں. علم دین کا حصول یہ افضل ترین عبادت ہے. ابھی آپ نے سلسلہ دیکھا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, تو یہ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ آپ کا یہ افضل ترین عبادت میں گزرا. اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.